بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو، تو سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان، اس نے نہ مانا اور تکبر کیا، اور تھا وہ کافروں میں سے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 ہے۔ اس سے پہلے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات، جس میں خلافت ارض اور اسی خلافت میں انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا بھیجا جانا اور ان نبیوں کو اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بنا کر بھیجنا، یہ تمام باتیں ہم سن چکے ہیں۔ پھر ہر نبی ہر رسول کو اپنے اپنی قوم کی طرف، اپنے اپنے علاقے کی طرف بھیجا گیا، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کی طرف اور تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اور آپ کو نہ صرف پورے عالم اور پورے عالم کی دونوں قوم، چاہے وہ جنات ہوں یا انسان ہوں، اور ان کی طرف آپ کو بھیجا گیا۔ آپ کا اختیار اور اقتدار پوری دنیا کی دونوں قوموں پر حاوی فرمایا گیا، اور اسی لیے آپ کی جو بعثت اور نبوت یہ بالکل عام ہوئی، اسی کو قرآن کریم میں فرمایا، قل یا ایھا الناس، آپ کہہ دیجئے اے لوگو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض، میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، تم تمام کی طرف۔ وہ اللہ جس جو مالک ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا۔ مسلم شریف کے ایک حدیث میں فرمایا کہ مجھے تمام انبیاء پر 6 چیزوں میں خاص فضیلت بخشی گئی۔ ان میں سے یہ کہ اگلے اگلے نبی اور رسول اور ان کی کتاب یہ اپنے اپنی قوموں کی طرف ہوتی تھی، اپنے اپنے علاقے کی طرف ہوتی تھی، اور مجھے جو اللہ نے جو کتاب دی ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالم کا نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا۔ تو یہ خاصیت ہے اور ایک فوقیت ہے۔ دوسری خصوصیت خاتم الانبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی یہ ہے کہ پچھلے انبیاء کی خلافت اور نیابت جس طرح خاص خاص ملکوں اور قوموں کی طرف محدود تھی، اسی طرح ایک خاص زمانے کے لیے مخصوص تھی، اور ان کے بعد دوسرا کوئی رسول یا نبی آ جاتا تو پہلا جو رسول یا پہلا جو نبی یا رسول ہوتا اس کی جو نیابت ہے وہ ختم ہو جاتی۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء بنایا، اور آپ کی خلافت اور نیابت جو ہے وہ قیامت تک رہے گی۔ تیسری خصوصیت، پچھلے انبیاء کی تعلیمات اور شریعت ایک زمانے تک محفوظ رہتی تھی، اور رفتہ رفتہ اس کے اندر تحریفات ہوتی تھی، اور ایک وقت ایسا آتا تھا کہ وہ کل عدم ہو جاتی تھی، اور اس وقت کوئی دوسرا رسول، جب تک کہ کوئی دوسرا رسول یا دوسری شریعت نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور آپ کی شریعت یہ قیامت تک محفوظ رہے گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے الفاظ کا بھی اور قرآن کریم کے معنی کا بھی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ الحافظون۔ خلاصہ یہ ہوا کہ پچھلے انبیاء کی کتابیں اور صحیفے سب مسخ اور محرف ہو جاتے، یعنی اس کے اندر ادلا بدلی ہو جاتی، اور بالآخر دنیا سے گم ہو جاتے یا غلط سلط باقی رہتے، جیسے دوسری کتابیں ہیں، اس وقت ان کا جو حال ہے ہم دیکھتے ہیں۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب قرآن اور آپ کی بتلائی ہوئی ہدایات حدیث سب کی سب اپنی اصلی خد و خال کے ساتھ قیامت تک موجود اور محفوظ رہے گی، اور اس زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کسی نئے نبی اور نئے رسول کی ضرورت ہے۔ چوتھی خصوصیت کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ پچھلے انبیاء کی خلافت اور نیابت محدود زمانے تک ہوتی، ہر نبی اور رسول کے بعد دوسرا رسول من جانب اللہ مقرر ہوتا اور نیابت کا کام سنبھالتا تھا۔ خاتم الانبیاء کا زمانہ خلافت اور نیابت یہ قیامت تک باقی رہے گا، اس لیے قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس زمین میں خلیفۃ اللہ رہیں گے۔ آپ کی وفات کے بعد نظام عالم کے لیے جو نائب ہوگا وہ خلیفۃ الرسول ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہوگا۔ بخاری کی ایک حدیث ہے جس کے اندر فرمایا گیا، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما هلك نبی خلفه نبی وانه لا نبی بعدی وسيكون خلفاء فيكثرون۔ بنی اسرائیل کی سیاست اور حکومت ان کے انبیاء کرتے تھے، اور ایک نبی فوت ہو جاتا تو دوسرا نبی اس کا خلیفہ بن جاتا، اور خبردار رہو کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ہاں میرے خلیفہ ہوں گے اور بہت ہوں گے۔ دیکھو یہاں اس حدیث کے اندر غور کرو، بخاری کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے جس میں یہ فرمایا کہ انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اس لیے کہ نبی عام ہوتا ہے رسول خاص ہوتا ہے۔ اگر آپ یہاں یہ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّهُ لَا رَسُولَ بَعْدِي، تو بعض لوگوں کے لیے نبوت کے دروازے کی کھڑکی کھلی رہ جاتی، اس لیے اس کو منع فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو نبی ہوگا وہ اس کا رسول ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن ہر رسول نبی ضرور ہوگا، نبی یہ عام ہے۔ اس لیے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، جو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں وہ جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ حدیث ان کے لیے بالکل اس کا انکار کرتی ہے۔ پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت کے مجموعے کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا جو انبیاء کا ہوتا ہے، یعنی امت کے مجموعے کو معصوم قرار دیا، اور وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کبھی بھی پوری گمراہی پر جمانی ہوگی اور غلطی پر جمانی ہوگی، پوری امت جس مسئلے پر اجماع اور اتفاق کرے تو سمجھو کہ وہ اللہ کا حکم سمجھا جائے گا۔ اسی لیے کتاب اللہ اور سنت رسول کے بعد اسلام میں تیسری حجت اجماع امت کی ہے۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لن يجتمع امتی علی الضلالتے، میری امت ہرگز گمراہی پر جمانی ہوگی۔ اس کی مزید تفصیل اس حدیث سے بھی معلوم ہوتی ہے جس میں ارشاد ہے کہ میری امت میں ہمیشہ ایک جماعت حق پر قائم رہے گی، دنیا کتنی ہی بدل جائے، حق کتنا ہی مزمل ہو جائے، مگر ایک جماعت حق کی حمایت ہمیشہ کرتی رہے گی اور انجام کار وہی غالب رہے گی۔ یہ جو وقت ہے اس وقت کے اندر شر غالب ہے، یاد رکھو، اس لیے جو حقیقی دین ہے اس کی روشنی اس باطل اور گمراہی کی ظلمتوں کے اندر وہ مزمحل ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حق بالکل ختم ہو گیا ہے، ایک وقت آئے گا کہ یہ حق پھر ابھرے گا، اور واضح طور پر ابھرے گا حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سرکردگی میں، اس لیے اس بات کو یاد رکھا جائے۔ تو اوپر والی دونوں حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ پوری امت کبھی گمراہی اور غلطی پر جمانی ہوگی، جبکہ امت کا مجموعہ معصوم قرار دیا تو خلیفہ رسول کا انتخاب بھی اسی کے سپرد کر دیا گیا کہ اب جو خلیفہ چنو گے وہ آپ چنو گے یہ کہا گیا، اور وہی خلیفہ جب آپ نے چن لیا تو اب اس کی اطاعت کرو، اب اس میں اب وہ اسی حکم میں آئے گا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اولی الامر پورے ملک کا بھی ہو سکتا ہے، اپنے علاقے کا بھی ہو سکتا ہے، ایک قوم کا بھی ہو سکتا ہے، آپ نے کوئی آرگنائزیشن بنایا اس کا بڑا بھی ہو سکتا ہے، تو یہ تمام. اور یہ امت جسے خلافت کے لیے منتخب کر دے وہ خلیفہ رسول کی حیثیت سے نظام عالم کا واحد ذمہ دار ہوگا، اور خلیفہ سارے عالم کا ایک ہی ہو سکتا ہے. خلفاء راشدین کے آخری عہد تک، یعنی چاروں خلیفہ جو ہیں ان کا جو زمانہ ہے وہ تو سلسلہ خلافت صحیح اصول پر چلتا رہا، اسی لیے ان کے فیصلے صرف دینی اور ہنگامی فیصلوں کی حیثیت نہیں رکھتے بلکہ ایک محکم دستاویز اور ایک درجے میں امت کے لیے یہ حجت مانے جاتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، میری سنت کو لازم پکڑو اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. معلوم یہ ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو حضور کے ساتھ رہے ہیں، اگر انہوں نے کسی طریقے کو رائج کیا ہے اپنی اپنی خلافت کے اندر تو اس کو مانو، اس لیے کہ وہ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ لوگ کسی غلط راستے پر، قرآن اور سنت کو چھوڑ کر کسی غلط راستے پر ہوں. امت کے اندر بہت سے لوگ ہیں جو ہمارے جو خلفاء ہیں ان کی سنتوں کا انکار کرتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے، یاد رکھو یہ اس حدیث کا انکار کر رہے ہیں. خلافت راشدہ کے بعد کچھ بادشاہت کا آغاز ہوا اور مختلف خطوں میں مختلف امیر بنائے گئے، ان میں سے کوئی بھی خلیفہ کہلانے کا مستحق نہیں رہا. ہاں کسی ملک یا قوم کا امیر خاص کہا جا سکتا ہے. جب پوری دنیا کے مسلمانوں کا اجتماع کسی ایک فرد پر متعذر ہو گیا اور ہر ملک اور ہر قوم کا علیحدہ امیر بنانے کی رسم چل پڑی، تو مسلمانوں نے اس کا تقرر اسی اسلامی نظریے کے تحت جاری رکھا کہ ملک کے مسلمانوں کی اکثریت جس کو امیر منتخب کرے وہی اس ملک کا امیر اور اولو الامر کہلائے گا. اور قرآن مجید کے ارشاد وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ کے عموم سے اس پر استدلال کیا جا سکتا ہے. اسمبلیاں جو ہیں آج کل کی اسی طرز عمل کا ایک نمونہ ہے. فرق اتنا ہے کہ عام جمہوری ملکوں کی اسمبلیاں اور ان کے ممبران جو ہیں وہ بالکل آزاد اور خود مختار ہوتے ہیں، یہ محض اپنی رائے سے جو چاہیں اچھا یا برا قانون بنا سکتے ہیں. اسلامی اسمبلی اور اس کے ممبران اور منتخب کردہ امیر سب اصول اور قانون کے پابند ہیں جو اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو ملے ہیں. اس اسمبلی یا مجلس شورا کی ممبری کے لیے کچھ شرائط ہیں، جس شخص کو یہ منتخب کریں اس کے لیے بھی کچھ حدود اور قیود ہیں، پھر ان کی قانون سازی بھی قرآن اور سنت کے بیان کردہ اصول کے دائرے میں ہو سکتی ہے، اس کے خلاف کوئی قانون بنانے کا کسی کو اختیار نہیں. خلاصہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو مخاطب کر کے فرمایا، جو ارشاد فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں، اس سے دستور مملکت کے چند اہم دفعات پر روشنی پڑتی ہے. سب سے پہلا یہ کہ آسمان اور زمین میں اقتدار اعلیٰ یہ اللہ کا ہے، یاد رکھو. دوسرا یہ کہ زمین میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی تنفیذ کے لیے اس کا نائب اور خلیفہ اور اس کا رسول ہوتا ہے. ضمنی طور پر یہ بھی واضح ہو گیا کہ خلافت الہیہ کا سلسلہ جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا تو اب خلافت رسول کا سلسلہ اس کے بعد قائم مقام ہوگا، اور اس خلیفے کا تقرر ملت کے انتخاب سے برقرار پایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اس پر بھی بحث ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کو خلیفہ بنایا جائے۔ بہت سی باتیں آئی وہاں پر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حدیث کی روشنی میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ باتیں جو حضرت ابو بکر کے بارے میں تھیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے یہ فرمایا، اور جب آپ نے یہ فرمایا بعض لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی امیر وہ ہم میں سے ہوگا، خلیفہ ہم میں سے ہوگا، قریش کہنے لگے ہم میں سے ہوگا، مکہ والے کہنے لگے ہم میں سے ہوگا، مدینہ والے کہنے لگے ہم میں سے ہوگا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے اور آپ نے یہ فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے، الائمۃ من قریش، امام اور خلیفہ جو ہوگا وہ قریش میں سے ہوگا، یہ حضور کی حدیث ہے۔ بس یہ کہنا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور تمام لوگوں نے انکلوڈنگ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بھی بغیر کسی اختلاف کے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ خلافت جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی گئی۔ بہت سے لوگوں کو اس پر اشکال ہوتا ہے کہ بھئی خلیفہ کے جو حقدار تھے وہ حضرت علی تھے، تو بھائی یہ تو آپ اپنے زمانے میں کہہ رہے ہو، آپ اپنے زمانے میں اپنے وقت کا کاؤنسلر یا ایم پی یا ایم پی پی اس آدمی کو چنتے ہو جس کو آپ اچھا سمجھتے ہو۔ اس وقت جو لوگ موجود تھے اور وہ تو صحابہ تھے، اور اس میں بھی اولو العزم صحابہ، حضرت عمر فاروق، حضرت فاروق اعظم، خود حضرت علی کرم اللہ وجہو، عشر مبشرہ و صحابیات یعنی امت کی مائیں، یہ تمام موجود تھیں، اور ان تمام نے بیعت کی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو ان میں سے کوئی نہ کوئی اختلاف کرتا، جبکہ ان لوگوں میں سے کسی نے اختلاف نہیں کیا، تو ہما شما کو اختلاف کا کیا حق ہے، اس بات کو یاد رکھو۔ آپ کی جو آیت پڑھی گئی جس کے اندر اور اس میں امت کا بڑا نقصان بھی ہوا، یاد رکھو، اللہ بس اس امت کی حفاظت فرمائے۔ اس وقت کے حالات یہ ہیں کہ بھائی دنیا کے اندر سے اختلاف کو مٹنا چاہیے، آپسی اختلاف کو ہمیں مٹانا چاہیے، اس کو بڑھا چڑھا کر امت کے اندر اختلاف کی راہوں کو اور زیادہ رائج کرنا یہ ایک مومن اور مسلمان کا کام نہیں ہے۔ پچھلے واقعے میں حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں پر ظاہر ہوئی، اور دلائل سے یہ امر ثابت ہوا کہ صلاحیت خلافت کے لیے جن علوم کی ضرورت ہے وہ آدم علیہ السلام میں ساری جمع ہیں، ملائکہ کو ان میں سے بعض علوم حاصل ہیں، اور جنوں کو بہت کم، یعنی جن جو ہیں ان کو تو بہت ہی کم حصہ ان علوم کا حاصل ہے۔ اس حیثیت سے ملائکہ اور جن ہر دو گروہ کے علوم کی یہ جامع ہیں، ان کا شرف ہر دو گروہ پر ظاہر ہو گیا۔ اب حق تعالیٰ کو منظور ہوا کہ اس مقدمے کو معاملے سے بھی ظاہر فرما دیا جائے، اور ملائکہ اور جنوں سے ان کی کوئی خاص تعظیم کرائی جائے۔ پہلے تو ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ میں دنیا میں اپنا ایک خلیفہ بھیج رہا ہوں، جب اس کو بن کر تیار کر دیا، ان کا پتلا تیار ہو گیا، تو فرشتوں کے سامنے یہ کہا گیا کہ اب ان کو سامنے جھکو، ان کو سجدہ کرو تاکہ اس کی تعظیم کرائی جائے، جس سے یہ ظاہر ہوا کہ یہ دونوں ان سے زیادہ کامل اور زیادہ مستحق ہیں۔ یعنی جن سے اور ملائکہ سے انسان کی جو فضیلت ہے وہ بڑی ہوئی ہے، یاد رکھو۔ دیکھو نا، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے جا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا رہے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام معراج کی رات، اور سدرۃ المنتہا پر پہنچے ساری سیر کروانے کے بعد تو اب آگے فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ آگے تشریف لے جائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہاں تک مجھے لا کر آپ نے چھوڑ دیا، کہا اب آپ کا مقام ہے، اب یہاں سے اگر میں ایک بال کے برابر بھی آگے بڑھوں گا تو میں جل کر خاک ہو جاؤں گا، یہ آپ کا مقام ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جہاں جبرائیل نہیں پہنچ سکے وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا گیا۔ یہ ہے ہماری فضیلت، انسان کی فضیلت۔ اس لیے انسان بھی چاہتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کا تحفہ دیا ہے اور فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین۔ یہ انسان چاہتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، تو اس کے لیے پہنچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ نماز کو پڑھو، اور نماز میں سجدے میں تم اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو، یہ تمہارے لیے معراج ہے۔ حضور کی معراج یہ ہے کہ وہ اللہ تک پہنچے، اور ہماری معراج یہ ہے کہ ہم حضور کے ذریعے اللہ تک پہنچے، یہ ہمیں کہا گیا۔ اس لیے نماز پڑھیں گے تو ہم معراج پر پہنچیں گے۔ اس لیے نماز کے اندر انسان سارے عالم سے کٹ جاتا ہے، وہ اس عالم میں نہیں رہتا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ کی ادھر ادھر بھر بھٹکتے ہیں نماز کے اندر، چونکہ ہمارے اندر دنیا غالب ہے، دنیا کے احوال غالب ہیں۔ لیکن اگر میرا اور آپ کے احوال اس طرح ہو جائے کہ اگر ہم اللہ کے ہو جائیں تو دیکھو پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہی آپ لوگ پوری دنیا سے الگ کٹ کر ایک اور عالم میں چلے جاتے ہو۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو نمازی کے درمیان اور کعبہ کی دیوار کے درمیان اللہ کی ذات ہوتی ہے، اس سے بڑی کیا بات چاہیے۔ اور پھر جب سجدہ کرتا ہے تو حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ الساجد یسجد بین قدمی الرحمن، سجدہ کرنے والا تو اپنا سجدہ اللہ کے دونوں پیروں کے درمیان کرتا ہے، اس سے بڑی کیا بات چاہیے۔ یہ ہے ہماری معراج۔ ہم اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ کہاں سجدہ کر رہے ہیں۔ ہم بظاہر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کارپیٹ پر سجدہ کیا یا چٹائی پر کیا یا آپ نے اس پر کیا، آپ نے کیا کہتے ہیں مٹی پر کیا۔ در حقیقت یہ ہمارا سجدہ اللہ کی بارگاہ کے اندر ہوتا ہے، اللہ کے دونوں قدموں کے درمیان ہوتا ہے، اس سے بڑی کیا بات چاہیے۔ اسی لیے یہ بات بھی یاد رکھو کہ اگر میں اور آپ اللہ کے سامنے نہیں جھکیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا کے ہر در پر ہمیں جھکائیں گے، اس بات کو یاد رکھو۔ میں اور آپ اگر اللہ کے در پر نہیں جھکے تو اللہ تعالیٰ دنیا کے ہر در پر جھکائے گا، اور اگر میں نے اور آپ نے اپنا منشا یہ بنا لیا کہ میں نے اور آپ نے اللہ کے در پر جھکنا ہے، وہ آدمی ایک پیسے کے لیے بھی کسی کے سامنے اپنا سر نہیں جھکائے گا، یاد رکھنا۔ یہ تجربہ کر کے دیکھ لو کہ اگر تم نے اپنے سر کو اور اپنی ناک اور پیشانی کو صرف اور صرف اللہ کے لیے جھکایا ہے، اللہ تعالیٰ میرے سر کو اور ناک کو کسی جگہ جھکانے سے بچا لے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ لیکن چونکہ ہم لوگ اللہ کے سامنے برابر جھکتے نہیں ہیں، تھوڑی تھوڑی چیزوں کے لیے سوال کرتے ہیں، تو نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہر چیز کے لیے ہم نے لوگوں سے سوال کرنا شروع کر دیا۔ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے اگر ہم نے مضبوط بنایا ہے تو یاد رکھو کہ دنیا کی کوئی کسی طاقت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، ان اللہ مع الذین اتقوا، یقیناً اللہ کی معیت ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی کی زندگی گزارتے ہیں، اور وہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو اچھے عمل کرنے والے ہیں۔ اگر ہم اچھے عمل کرنے والے ہیں، تقوی کی زندگی ہے، تو یاد رکھو کہ دنیا کی اور کسی چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو یاد رکھو۔ آدم علیہ السلام ان علوم خاصہ میں ملائکہ اور جن ہر دو گروہ سے کامل اور دونوں کے علوم اور قوا کو جامع ہیں، جیسا کہ مفصل طور پر اوپر گزرا۔ اب حق تعالیٰ کو منظور ہوا کہ ان غیر کاملوں سے اس کامل کی کوئی ایسی تعظیم کرائی جائے کہ عملاً بھی یہ امر ظاہر ہو جائے کہ یہ ان دونوں سے کامل اور جامع ہیں۔ جب یہ دونوں ان کی تعظیم کر رہے ہیں اور گویا بزبان حال کہہ رہے ہیں کہ جو اوصاف ہم میں الگ الگ ہیں وہ ان کے اندر یکجا ہیں۔ اس لیے جو عمل تعظیمی تجویز فرمایا گیا اس کی حکایت ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں، سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدے سے انکار کر کے کیا اور غرور میں آ گیا، تو اس پر بعض باتیں یہاں لکھی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بھائی دیکھو ہماری اللہ تعالیٰ نے کتنی فضیلت بیان فرمائی، جنوں سے بھی سجدہ کروایا، فرشتوں سے بھی سجدہ کروایا، اور دنیا کی ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جھکا دیا۔ میں نے عید کے دن آپ لوگوں سے کہا تھا کہ قربانی کے اندر بڑے سے بڑا جانور ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس بڑے جانور کو تمہارے سامنے جھکا دیتے ہیں، حالانکہ وہ قوت کے اندر بھی زیادہ ہے، وزن کے اندر بھی بڑا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے سامنے جھکا دیا۔ بکرے کو، گائے کو اور اونٹ جیسے جانور کو بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے جھکا دیا۔ بعض روایتوں میں یہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے روز، بقرہ عید کے روز آپ 100 اونٹ کو ذبح کرنے کے لیے تشریف لے گئے تو ہر اونٹ اپنی گردن جھکا رہا تھا آپ کے سامنے کہ مجھے پہلے ذبح کیجیے۔ یہ حالت ہے جب انسان اللہ کا ہو جاتا ہے، تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو اس کے سامنے جھکاتے ہیں۔ یہ جتنی دنیا کے اندر نعمتیں اللہ نے بنائی ہیں وہ ہمارے لیے ہی بنائی ہیں، اور ان تمام کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا ہے ہمارے لیے۔ اسی لیے فرمایا کہ وہ سواری جس پر تم سوار ہو کر جاتے ہو اس سے پہلے بھی یہ دعا کرو، الحمدللہ الذی سخر لنا ھذا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اس سواری کو ہمارے تابع کیا۔ وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ دیکھو یہ تمام چیزیں، اللہ الذی سخر لکم الریاح، اللہ وہ ہے جس نے مسخر کیا تمہارے لیے، تو ساری کائنات کو اللہ نے ہمارے لیے مسخر کیا، لیکن جب ہمارے اعمال حل سے بڑھتے ہیں برے تو پھر ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ اپنی جو روانی ہے اس سے کچھ تھوڑا زیادہ کر دیتے ہیں تاکہ ہمارے لیے سبق ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مومن بنائے، صحیح معنوں میں مسلمان بنائے، ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے، آج تک کی خطاؤں کو معاف فرمائے۔ شفیع بھائی داتا کا انتقال ہوا ہے، میں جو شبیر بھائی ہیں ان کے والد کا انتقال ہوا ہے، شیرین چاندی والا ان کا سورت میں انتقال ہوا ہے، ایوب بھائی کی بھانجی ہوتی ہے۔ ہمارے مسجد کے جو کیئر ٹیکر ہیں ابو بکر بھائی جو مسجد کا کام کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، ان کی بہن کا شریفہ پٹیل کا انتقال ہوا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں اور ایک مصلی ہیں، دوست ہیں مولانا اسلم سونالا کے ہیں، ان کا انتقال ہوا ابھی آج صبح میں، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں عبد الحمید لائٹ والا جو میرے مصلی رہے ہیں وارانہ دیر میں، ان کا بھی انتقال ہوا ہے۔ قاسم پٹیل محمد دایا جو ہیں، محمد بھائی دایا، ان کے سسر ہوتے ہیں، ان کا بھی انتقال ہوا ہے۔ اور بھی جن لوگوں نے ہمیں کہا ہو یا نہ کہا ہو، سب کے لیے دعا کرتے ہیں حق تعالیٰ تمام کو جنت الفردوس عطا فرمائیں، تمام کی قبروں کو جنت کا ایک باغ بنائیں۔ جو لوگ بیمار ہیں حق تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ بہت سے لوگوں نے اپنے بیماروں کے لیے بھی کہا ہے۔ ایک اور محدث تھے مدینہ کے اندر جو انڈیا کے ہندو براہمن مذہب سے تھے لیکن ایمان لائے، مسلمان ہوئے اور بڑے محدث بنے، اور ان کا جنازہ کل مسجد نبوی کے اندر پڑھا گیا۔ بڑے محدث گزرے ہیں۔ دیکھو ایک غیر مسلم تھے، اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے مالا مال کیا اور بڑا محدث بنا کر وہاں مدینہ کے اندر ان کو دفن کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامۃ مع الابرار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اے اللہ امت کے ہر فرد کی مغفرت فرما، عافیت کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ تو نے ہمیں امت میں پیدا فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو افضل امت ہے، اور اے اللہ آپ نے سب سے بہترین تخلیق ہماری فرما کر دوسری تمام مخلوق پر ہمیں فضیلت دی ہے۔ اے اللہ اے اللہ، ہم سے جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں اے اللہ اپنی دریائے رحمت سے معاف فرما دیجئے۔ سر سے لے کر پیر تک ہم دن اور رات چھوٹے بڑے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اے اللہ ان گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ بدن کے جن جن اعضاء سے، اے اللہ جن جن جگہوں پر ہم نے گناہ کیے ہیں بدن کے اعضاء سے بھی اور ان جگہوں پر بھی سے بھی، اے اللہ گناہ کے نشانات کو آپ مٹا دیجئے۔ اے اللہ قرآن کریم کا جو حصہ ہم پڑھے ہیں تفسیر سے، اللہ اس کو قبول فرما کر ہمیں صحیح معنوں میں ایک، اے اللہ بہترین انسان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ زندگی کے گزارنے میں ہم نے بہت سی، اے اللہ نافرمانیاں کی ہیں، اے اللہ ان نافرمانیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ جتنی نافرمانیاں ہوئی ہیں اے اللہ معاف فرما کر، اے اللہ ہمیں گناہوں سے پاک و صاف فرما دے، ہمارے ظاہر کو بھی پاک فرما، ہمارے باطن کو بھی پاک فرما۔ ظاہر کو بھی اے اللہ تیرا تابع بنا دے اور ہمارے باطن کو بھی تیرا تابع بنا دے۔ اے اللہ ظاہر اور باطن دونوں کو قرآن اور سنت پر چلنے والا بنا دے۔ آج تک قرآن کریم کے احکام پر اور سنتوں پر اے اللہ چلنے میں جتنی، اے اللہ غلطیاں ہوئی ہیں، گناہ ہوئے ہیں، معاف فرما دے، اور آئندہ کی زندگی کو تیرا تابع دار بن کر تیری رضا مندی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کریم کا جو حصہ جن جن مرحوم یا مرحومہ کے لیے پڑھا گیا، سب سے پہلے ان کا ثواب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس کو اور تمام انبیاء کی ارواح مقدسہ کو، تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور اس امت کے عام مومن مرد اور عام مومن عورتوں کی روحوں کو، اور خصوصاً اے اللہ جن لوگوں کا نام لیا گیا، اے اللہ ان تمام کی روحوں کو پہنچا، ان تمام کی بال بال مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ان تمام کی بال بال مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ان تمام کی بال بال مغفرت فرما۔ تمام کی قبروں کو اپنے نور سے منور فرما دے تا حد نظر۔ اے اللہ ان کی قبروں کو وسیع اور کشادہ فرما، ہر طرح کی راحتیں اور سہولتیں اے اللہ ان کو میسر فرما دے۔ اے اللہ ان کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما، تیری رضامندی والا معاملہ فرما۔ اے اللہ تیری رضامندی والا معاملہ فرما کر ان کو جنت الفردوس کا حقدار اور وارث بنا دے۔ اے اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں، چاہے گھروں پر ہوں، ہسپتال میں ہوں، اے اللہ رہاب میں ہوں یا کسی اور جگہ ہوں، تمام کو شفائے کاملہ، عاجلہ، مستمرہ، دائمہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ موت سے پہلے پہلے آخرت کی صحیح تیاری کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ ہمارے جتنے مرحومین ایمان اسلام کی حالت میں آپ تک پہنچے ہیں، اے اللہ تمام کی مغفرت فرما۔ کسی سے اگر آپ ناراض ہیں، مولا اپنی ناراضگی کو ختم فرما کر ان کو جنت الفردوس کا حقدار اور وارث بنا دیجئے، تا حد نظر ان کی قبر کو وسیع اور کشادہ فرما دیجئے، ہر طرح کی راحتیں اور سہولتیں ان کو میسر فرما دیجئے۔ مولا کریم، مولا کریم، آپ کے اس کلام کی برکت سے اور آپ کے فضل و کرم سے ہمارے اس ادارے پر جو قرض ہے، اے اللہ عافیت کے ساتھ اتار دے، اے اللہ عافیت کے ساتھ اتار دے، خزانہ غیب سے اس کا تکفل فرما لے۔ مولا کریم، یہ تیرا گھر ہے، اے اللہ تو ہی اس کا والی اور ناصر بن جا۔ اے اللہ عافیت کے ساتھ اس کے تمام کاموں کو اے اللہ تکمیل تک پہنچا دے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ، آپ کے اس کلام کی برکت سے اور آپ کے فضل و کرم سے، اے اللہ، جتنے لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، مقروضوں کی قرض کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ ایک اور نسیمہ خالہ کا بھی انتقال ہوا ہے وہاں کرمالی کے اندر، بابو بھائی کی خالہ ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائیں، جنت الفردوس میں اعلیٰ اور بالا مقام عطا فرمائیں۔ جتنے لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائیں۔ اللہ اس قرآن کریم کی برکت سے اور آپ کے فضل و کرم سے، آپ کے اس کلام کی لاج رکھتے ہوئے مولا، اس بیماری کو تو اٹھا لے، اس وبا کو تو اٹھا لے، امت کا جو کام ہے اللہ آسانی کے ساتھ جاری اور ساری فرما دے۔ اے اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، عبادتوں کو قبول فرما، ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ جو ساتھی ہمیں دعاؤں کے لیے کہنے والے تھے کہنا بھول گئے، یا جنہوں نے ہمیں کہا ہے، ان تمام کے جتنے جائز مقاصد ہیں ان تمام کے جائز مقاصدوں کو پورا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم۔